محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الصلاة والسلام على اہل بیته الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد لعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها وجعل الله تعالى نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة صلوات الله على محمد وعلى آله حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نورانی کلام کا یہ حصہ جو آپ کی خدمات میں چند دنوں سے پیش کیا گیا جس میں بی بی نے امت کا نظام اور امت کی حفاظت کا راستہ بتایا ہے اور وہ اطاعت اور امامت اہل بیت علیہم السلام. آج کا روز جو گزرا عظیم اور نورانی دن سید عالمیہ اور عصمت کبریٰ کی ولادت کا یہ دن, یہ آپ تمام حضرات کو, تمام امت مسلمہ کو, مومنین کو, علماء, مراجع, رہبر انقلاب, خصوصاً امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ مبارک ہو یہ ایام, اور انشاءاللہ یہ چند دن کی جو توفیق ہوئی ہے بارگاہ میں حاضر ہونا, بی بی کے اور بی بی کے کلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا, انشاءاللہ یہ کلام اور یہ کلام کی نورانیت بی بی کے ہمارے کم سے کم سال بھر کو نورانی رکھنے میں, نورانی رکھنے کا سبب بنے. اور وہ جو نظام سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہا نے پیش کیا ہے اس کو سمجھنے, در کرنے, چونکہ یہ مختصر گفتگو میں اور چند دن کی گفتگو میں بحث ہماری پوری نظام کی بحث نہیں ہے, اس کی وسعت, اس کی دلیلیں, اس کے بہت سارے مسائل, یہاں پر ایک پہلو کی طرف صرف بحث کی گئی ہے, وہ خود یہ ولایت ہے کیا, اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو اس کا دفاع کیا, جو کہ موضوع دفاع کی طرف زیادہ تھا, نہ کہ ولایت کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کی جائے. لہذا یہ کافی نہیں ہوتا ہے, انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے ولایت کے خاص کر اہم مسائل, ولایت کی دلیلیں, ولایت کے اثرات, ولایت کی تاثیر بشریت پر, انسان پر, مومنین پر, اسلام پر, اسلامی معاشرے پر, اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں جس پر سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اچھی طریقے سے در کیا جا سکے وہ حقیقت, وہ حقیقت جس کے لیے اتنی ساری کوششیں کی گئی ہیں پوری تاریخ میں, اس حقیقت کا در کرنا یہ ایک سرسری سا اور ہلکا سا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک اہم مسئلہ ہے. انشاءاللہ آپ بہت سارے ذرائع سے, استاد بزرگوار کے بہت ساری گفتگو ہے, اور کبھی توفیق ہوئی تو اگر جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اور گفتگو کی جائے. بعض جگہوں پر دیگر جگہوں پہ توفیق ہوئی ہے بعض دیگر مسائل کی گفتگو کرنے کی. یہاں پر ایک اشارہ کیا گیا آپ کی خدمت میں آج اس مناسبت سے ان چند دنوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مناسبت اور یہ جو ایام گزرے. قبل اس کے کہ ایک دو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے ایک نورانی حدیث سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ یہ خود ایک بعض جگہوں پر گزارش کرتے ہیں مومنین سے کہ ایام اللہ جو ایام اللہ خاص کر ولادت اور شہادت کے جو ایام ہیں اس میں ایک بہترین عمل اور مفید ترین عمل جو ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جس امام کی یا جس معصوم کی ولادت شہادت ہے اس کے ایک دو کلام سے حد عقل ممکن ہے انسان بعض لوگوں کی توفیق زیادہ ہو اور زیادہ کر سکے لیکن حد عقل کم سے کم انسان اس معصوم کے ایک دو کلام سے آشنا ہونا اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. ممبروں سے بھی یہ کام زیادہ ہونا چاہیے کہ امام کے کلام کی نورانیت سے ہمیں آشنا کیا جائے تاکہ واقعی ہمارے دل نورانی ہو ہمارا وجود نورانی ہو. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کلام ہے جو ہر جگہ ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو سمجھ جائیں در کر لیں تو وہ سب کے سب ہماری اتباع کریں گے. یعنی کہا کہ میرے مومنین یہ امام نے نہیں کہا مسلمان فرما ان الناس لوگ ناس کے لفظ سے آپ آگاہ ہیں لوگ سب کے سب پوری بشریت پوری بشریت اگر معصوم کے کلام کے حسن کو در کر لے تو سب کے سب اتباع کرنے کے لیے تیار. جناب زہرا فرماتی ہیں تعاتنا ہماری اطاعت وہ اطاعت کہاں سے پیدا ہوگی جب ان عظیم ہستیوں کے کلام کو اور اس کے حسن کو در کیا جائے پہچانا جائے واقعی اس میں حسن چھپا ہوا ہے. ایک مختصر سا کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پتہ نہیں آپ نے سنا ہے پہلے یا نہیں سنا ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ حببا الی من دنیاکم ثلاث تمہاری اس دنیا سے تین چیزوں کو میرے لیے محبوب قرار دیا گیا ہے. بعض جگہ میں اللہ کے لفظ ہے یعنی اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ اگر خود کلمہ موجود ہے الہی میرے پروردگار نے محبوب قرار دیا ہے. اس میں جو زیادہ روایت ہے حببا الی من دنیاکم ثلاث تمہاری اس دنیا سے تین چیزیں میرے لیے محبوب جو مجھے بہت پسند ہیں جو مجھے بہت ہی عزیز ہیں وہ قرار دی گئی ہے. پہلی اس نے چیز فرمایا تلاوت و کتاب اللہ یعنی واقعا جو جناب زہرا کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل تھا شاید اس بات کو ہم درک نہ کر پائیں ہم اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں سب کے لیے کہہ رہے ہیں شاید اس کو ہم درک نہ کر پائیں چونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو آ کر ہم نے اس کو سمیٹ دیا ہے صرف ثواب میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ثواب نہیں ہے لیکن ہم نے آ کر بالکل چاروں طرف سے بند کر دیا ہے صرف ثواب میں آ کر بہت ساری حقیقتوں کو اور بہت ساری عظمتوں کو اور بہت سارے اعمال کو اگر ثواب میں سمیٹ دیا ہے. ثواب کے عمل میں لازم نہیں ہے کہ انسان اس سے عشق بھی کرے اس سے انس بھی محسوس کرے اس میں لذت بھی محسوس کرے. لذت کا احساس ثواب والے عمل میں نہیں ہوگا. ثواب کے لیے عمل کرنا کسی طرح سے ایک کورس پورا کرنا ایک دعا کی ہے تو اسے آخر تک پہنچانا ہے نماز کسی نہ کسی طرح سے پڑھنا ہے چونکہ ثواب چاہیے. لیکن اگر قرآن کو کلام الہی پروردگار کا کلام سمجھ کے انسان پڑھ رہا ہو اس کو مقصد بنا کر اسے سمجھنے کے لیے تو واقعی اس میں انسان لذت محسوس کرے پسندیدگی کا احساس ہو محبت کا احساس ہو وہی کلمہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شب عاشور میں کہ ایک شب کی بھیا مہلت لو, روکو اس جنگ کو, کیونکہ واللہ یعلم انی احب الصلاۃ, کیونکہ اللہ جانتا ہے, کوئی جانے یا نہ جانے لیکن اللہ جانتا ہے کہ مجھے عشق ہے نماز سے اور مجھے عشق ہے تلاوت کتاب سے. ایک شب ہو تاکہ اپنے عشق کو ادا کر سکوں, عشق کے میدان میں ایک شب گزرے, عاشقی کر سکے. یعنی شب عاشور عاشقی کی شب ہے, عاشق ہو انسان تو یہ در سب تھے, یہ سب در کر رہے تھے. حسین ابن علی نے یہ روح ڈال دی تھی کہ تمام اصحاب نے وہ عاشقی کی شب گزاری عشق کے ساتھ, عشق کے پروردگار کے ساتھ. یہ تھوڑا شاید ان مرحلے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ منزلیں طے کرنی پڑیں گی. ہم خالی ترجمہ کر کے آگے بڑھ لیں, انشاءاللہ یہ خدا توفیق دے کہ ہم لذت محسوس کریں فکر کرنے میں, غور کرنے میں, ایک مطلب کو حاصل کرنے میں, کلام خدا سے گفتگو کرنے میں, بات کرنے میں, حاصل کرنے میں. پہلی چیز جو بی بی نے فرمائی وہ کہ تلاوت کتاب اللہ, پروردگار نے مجھے جو تلاوت و کتاب اللہ پروردگار کی طرف سے جو عطا ہوا ہے, جس کی محبت میرے اندر قرار دی گئی, اس میں ایک تلاوت کتاب ہے. دوسرے بیچ میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ بی بی نے باقاعدہ وصیت کی تھی, یا ابا الحسن لا تنسانی بعد الموت, اے ابا الحسن مجھے بھول نہیں جانا میرے مرنے کے بعد, میری شہادت کے بعد مجھے فراموش نہ کر دینا. اور وہاں پر خاص یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد میری قبر پہ آ کر قرآن کی تلاوت کرنا. یہ عشق تھا جناب زہرا کا, یہ عشق تھا کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اس بات کا اہتمام کرتی ہوئی جا رہی ہیں کہ ابو الحسن علی بن ابی طالب کی زبان سے آ کر ہماری قبر پر تلاوت ہے. اللہم صلی علی محمد. کبھی کوشش کرے, واقعی میں یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں, کبھی اپنے وقت میں زندگی میں تھوڑا سا ایک الگ سے وقت نکالے جہاں پہ عشق کا کام کیا گیا ہے, باقی سارے چیزیں چھوڑ کر, ڈنڈے اور عذاب اور جہنم اور یہ ساری, یہ سب ہیں اس میں. ہم جیسے لوگ عام طور سے عمل یہی ہوتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اتنا بڑا دعویٰ کر سکے جو امیر المومنین ہمیشہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ ہم صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک, واقعا اس لائق نہیں کہ پروردگارہ ہم تیرے عذاب پہ صبر کر سکتے ہیں لیکن تیری جدائی پہ صبر نہیں کر سکتے. یہ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑھنے کا کم سے کم کبھی یہ حالت انسان میں پیدا ہو, اگر ہمیشہ یہ حالت نہیں ہو رہی ہے, کبھی اس حالت کو پیدا کرے کہ اپنے آپ کو جنتوں سے, جہنم سے, ہر چیز سے, حوروں سے, سب سے باہر نکالے اور ایک عمل انجام دے, عاشقانہ عمل عشق کے ساتھ, جیسے حضرت زہرا انجام دے رہی, جیسے حضرت زہرا تلاوت کر رہی, جیسے حضرت زہرا اپنے آخری وقت میں اپنے عزیز ترین فرزندوں کو اپنے آپ سے جدا کر دے رہی ہیں, کیونکہ میدان عشق ہے. ہر ماں کی آرزو ہوتی کہ بچہ میری نگاہوں کے سامنے وہ آخری لمحے تک ہو, اور جناب زہرا جدا کر رہی ہیں. دوسرا عمل جو بی بی کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے وہ نظر الی وجہ رسول اللہ. یہ بھی در کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, چونکہ ہم نے رسول اللہ کی طرف وہ نگاہ ہی نہیں کی. ابھی ایک بار رسول اللہ کی طرف نگاہ کریں جناب زہرا کی نظر سے, امیر المومنین کی نظر سے نگاہ کریں, تو انسان کو سمجھنا ایک عشق رسول اس دنیا میں پروردگار کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جو عشق کے لائق جو ذات ہے وہ رسول اللہ کی ذات. لیکن یہ کم ہم سمجھ سکیں گے جب ایک مرتبہ امیر المومنین کی نگاہ سے رسول اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں. ایک بار جناب زہرا کی نگاہ سے جتنی بھی اقدار, جتنی بھی ویلوز, جتنی بھی خوبیاں, جتنی بھی عظمتیں, جتنے بھی انسانی فضائل اگر کائنات میں نظر آ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا کردار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہے وہ جہاں بھی نظر آ رہے ہوں, یہ ضرور نہیں ختم مسلمانوں ہی میں نظر آ رہے ہوں, مومنین میں ہی نظر آ رہے ہوں نا, فضیلتوں کا سفر جاری رہتا ہے, ممکن ہے بعض لوگ ذات کو نہ پہچانتے ہوں لیکن فضیلتیں انہوں نے کسب کر لی ہوں کہیں، یہ سلسلہ ہوتا ہے، اس میں تو ضروری نہیں ہے، البتہ پہچان کر اگر کسب کی جائے تو وہ کہیں زیادہ ہوگی. اور جو چیز عاشق بناتی ہے کسی انسان کے وہ اس کی فضیلتیں ہیں. کسی کا چہرہ، اگرچہ رسول اللہ کا چہرہ بہت ہی حسین ہے، لیکن چہرے کا حسن نہیں جناب زہرا کو عاشق بنائے ہوئے کہ دنیا کے محبوب ترین چیز نظر آئے رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا. ممکن ہے ایک مختصر اثرات اس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن حتیٰ دوسروں کو تو چھوڑیں، اپنا حسین ترین بیٹا، اس سے بھی انسان کو نفرت ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اگر اس کے پاس کردار موجود نہیں ہوتا، ویلوز نہیں ہوتی. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، دو دو چار کی سیدھی سیدھی بات. اپنے عزیز ترین، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے عزیز سے، نزدیک ترین افراد سے انسان احساس نفرت کرنے لگتا ہے. کب؟ اگر اس کے پاس کردار موجود نہیں ہوتا. بس اصلی چیز جس سے محبت کی جاتی ہے اس پوری دنیا میں، اس کائنات میں اصلی چیز جس سے محبت کی جاتی ہے وہ ہے کمالات، وہ ہے فضیلتیں، وہ ہے فضائل، وہ ہے اقدار، وہ ہے ویلوز. باقی چیزیں نہیں ہیں اصل. بعض لوگ یہ در کرتے ہیں کہ انسان جس کا جتنا اپنا ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. اپنائیت قریب کرتی انسان کو. اپنے ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنوں کی خوبیوں کو زیادہ دیکھتا ہے، اس کی برائیوں کو نگلیکٹ کرتا ہے، جو بتایا بھی گیا ہے کہ انسان کو یہ کرنا چاہیے. اپنوں سے انسان کیوں محبت کرتا ہے؟ اپنا ہونا دلیل نہیں ہے، بہت توجہ کریے، اہم مسئلہ ہے. محبت کی دلیل اپنا ہونا نہیں ہے، اپنا بیٹا ہونا یہ دلیل نہیں ہے، اپنا فرزند ہونا دلیل نہیں ہے، بلکہ اپنے سے تھوڑا زیادہ اس لیے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اپنوں کی اچھائیاں انسان زیادہ دیکھتا ہے، برائیوں کو بھلاتا چلا جاتا ہے. لہذا اصل چیز جو محبت کے لائق ہے وہ خوبیاں ہیں، وہ اچھائیاں ہیں، وہ فضیلتیں. ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا کتنا بھی خطائیں کرتا رہے، وہ یہ سمجھتی کہ بچہ ہے، اس کی بلائیوں کو بھولتی چلی، اپنے نقشے صفحہ ذہن سے مٹاتی چلی جاتی، اور اس کی ساری خوبیاں یاد رکھتی، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا. لہذا وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو محبوب بناتی ہیں، نہ کہ اپنا ہونا محبوب بناتا ہے. لہذا بہت سارے اپنے ہوتے ہیں، ان سے بھی انسان نفرت کرنے لگتا ہے. کب؟ جب خوبیوں کے اوپر اس کی برائیاں غالب ہوتی چلی جاتی. ہم تاکید نہیں کرتے کہ حتماً آپ میری بات مان لیں، لیکن اس پہ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ فکر کر سکتے ہیں. اہل بیت سے کیوں ہماری محبت لازمی ہے، کیوں محبت کرتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت کا سارا معیار یہ ہے کہ ویلوز اور فضیلتیں اتنی ان کے پاس موجود ہیں عزیزو، اور کوئی دلیل نہیں ہے. جناب زہرا سے اس لیے محبت نہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، بلکہ جناب زہرا سے اس لیے محبت ہے کہ جناب زہرا نے وہ کردار ادا کیا ہے، وہ فضیلتیں پیش کی. 18 سال کی عمر میں اتنی فضیلتیں پیش کی ہیں بی بی نے کہ قیامت تک اگر ہم اسے لیتے رہیں تو وہ کم پڑنے والی نہیں. یہ ہمارے استاد بزرگوار کا جملہ ہے کہ جناب زہرا کا گھر، جس میں زندگی کا سامان کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن زندگی کے انداز اور زندگی کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں. سامان زندگی کے لحاظ سے جا کر دیکھے تو اس گھر میں نہیں نظر آتا ہے کچھ، ایک پردے کی تبدیلی بھی رسول اللہ کو گوارا نہیں ہوتی ہے. دو چار مٹی کے برتن ہیں، دو چار چیزیں ہیں، یہ ہے جناب زہرا گھر میں. سامان زندگی کچھ بھی نہیں ہے، برعکس ہمارے گھروں کو. ہمارے گھروں میں سامان زندگی بہت بھرے ہوئے ہیں، انداز زندگی ڈھونڈنے سے نہیں مل پاتا. اس لیے وہ عشق، وہ رابطے، وہ محبتیں جو ایک فیملی کے درمیان ہونا چاہیے، وہ ٹھنڈی پڑتی چلی جاتی ہیں، کم ہوتی چلی جاتی ہیں. جناب زہرا کے گھر میں سامان زندگی نظر نہیں آتا، لیکن انداز زندگی، کردار زندگی اس قدر زیادہ ہے کہ آج تک بھی ابھی ہم نہیں لے پائے، دنیا نہیں لے پائی ابھی، اگر لینا چاہے تو بہت. دیکھو یہ معیار ہے محبت، محبت کا معیار فضیلتیں ہیں، محبت کا معیار ویلوز ہیں، محبت کا معیار کمالات ہیں. اور جتنی بھی کائنات میں ویلوز ہیں اس میں سب سے بڑا جو رول اگر ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جناب زہرا جو رسول اللہ کی طرف نگاہ کر رہی ہیں تو باپ کی حیثیت سے نگاہ نہیں کر رہی ہیں، ایک خوبصورت چہرے کی حیثیت سے نگاہ نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ان تمام ویلوز کی حیثیت سے اور فضیلتوں کی حیثیت سے نگاہ کرتی ہیں. فرماتی ہیں کہ پسندیدہ ترین چیز تمہاری اس دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ. اور تیسری چیز بی بی نے فرمایا وہ یہ کہ بل انفاق فی سبیل اللہ. یہ بہت ہی لذت بخش چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، انفاق کرنا، وہ بھی اللہ کی راہ میں، اپنے دولت کو جتانے کے لیے، اپنی قدرت کو جتانے کے لیے، اپنی سخاوت کو، کسی چیز کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے انفاق کرنا، یہ اتنا حسین عمل ہے کہ اس کا اثر انسان کی اپنی روح پر بہت دیر تک باقی رہ جاتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے. ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ لینے میں زیادہ لذت ہے، چھیننے بھی لگتے ہیں، چونکہ لینے کی لذت، یہ تو ثابت ہے سب کے نزدیک، ہمارے کلچر میں یہ چیز بہت ثابت ہے کہ جہاں سے ملے کہیں مل رہا ہو، فری میں مل رہا ہو، لیا جا رہا ہو، پہنچ جائے ہمارے پاس کسی طرف سے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. عام طور سے لوگوں کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے عام طور سے، لیکن اس لذت کا تجربہ کبھی کر کے دیکھیں انسان دینے کی لذت کتنی زیادہ ہے، اور دونوں کو کمپیئر کرے کہ لینے کی لذت زیادہ تھی یا دینے کی لذت زیادہ تھی. ایک بہت ہی اچھی چیز لے کے انسان نے مثلا کھا لیا، اس کی لذت زیادہ تھی، یا کھاتے کھاتے ہاتھ سے اٹھا کر دے دیا، اس دینے کی لذت زیادہ ہے. جناب زہرا کبھی بھی کوئی آرزو نہیں کرتی تھی امیر المومنین سے، کچھ بھی نہیں مانگتی تھی. امیر المومنین کہتے بھی تھے کہ بنت رسول اللہ آپ کی کوئی خواہش، کوئی آرزو، کچھ طلب کریں تو فرماتی تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو اتنے ساری ذمہ داریوں کے درمیان میں ایک چیز میں بھی آپ کے سر لگا دوں کہ میری خواہش ایک پوری کرے، نہیں پوری چاہتی تھی. لیکن طلب کیا ایک بار، یہ واقعہ سب کا سنا ہوا، انار طلب کیا، امیر المومنین نے فراہم کیا، وہ بھی قرض کے ذریعے سے، چونکہ بہرحال جنگ کا زمانہ تھا، اس دور میں سختیاں تھی، مشکلات تھیں، جنگ کا دور تھا، مسلمین پہ خرچ ہو رہا تھا، مسلمان مہاجر ہو کر آئے تھے، اپنا سب گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، انصار کی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی اقتصادی، یہ حالت تھی. اور امام لے کے آ رہے تھے کہ ایک آرزو کی ہے دختر رسول نے، بنت رسول نے ایک مجھ سے آرزو کی ہے، اسے پہنچانا چاہ رہے ہیں. دیکھا کہ ایک فقیر انسان جو ہے مریض ہے اور مریضی کی حالت میں. اب یہاں پر امیر المومنین کے قدم ایسی جگہوں پر رک جاتے ہیں، وہ ساری جگہوں پر امیر المومنین کے قدم رک جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے قدم بہت تیزی سے ممکن ہے چلتے چلے جائیں، کہ ایسے وقت میں اتنے دنوں بعد ایک آرزو کی گئی ہے، وہ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہے، لیکن یہاں پہ امیر المومنین کے قدم رک گئے، نہیں بڑھ پاتے، بڑھ ہی نہیں سکتے. امیر المومنین ایک یتیم کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، اصل قدم رک جاتے ہیں. انسان جا کے ڈھونڈے کہ امیر المومنین کے قدم کہاں کہاں جا کر رک جاتے ہیں، کیا چیزیں روک دیتی ہیں. جناب زہرا کو کیا چیز روک دیتی ہے؟ پرانا کپڑا اٹھا کے دیتے دیتے کس چیز نے روک دیا جناب زہرا کو؟ شادی کی شب ہے، شادی کی شب میں ایک خاتون کے لیے سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ لباس ہے، لباس سے بڑھ کر کوئی چیز اہم شادی کی شب میں، اور کوئی چیز لباس سے بڑھ کر اہم نہیں ہے خواتین کے لیے. تو جناب زہرا جا کر ایک لباس نیا پہنے ہوئے، پرانا لباس لے جا کر دیتے دیتے رک گئے، قدم رک گئے. کس چیز نے قدم روک دیا؟ قرآن کی ایک آیت کی طرف توجہ کرنے نے. جناب زہرا ایسے ہی نہیں فرما رہے کہ بہترین اور محبوب ترین چیز میرے لیے قرآن کی تلاوت ہے، اس لیے تھوڑا نہیں کہہ رہے کہ کوئی قرآن پڑھتی ہے تو مجھے ثواب مل جاتا، اس لیے نہ، قرآن آ کر شخصیت بنا رہا ہے، کردار بنا رہا ہے، راستہ معین کر رہا ہے، اللہ کی آیتیں. لہذا وہ قدم رک گئے اور پھر واپس پلٹی اور جا کر پھر شادی کے شب میں وہ پرانا لباس پہن لیا، نیا لباس آمادہ کر کے لے جا کر کنیز مانگنے والی کو دے دی. رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا، بیٹی آپ اس حالت میں آج کی یہ شادی کی شب میں پرانا لباس پہنے ہوئے، کہا رسول اللہ ضرورت مند آئی تھی خاتون اس کو دے دی، آج کی شب میں دے دیا، شادی کی شب میں دے دیا. کہا کہ نہیں، میں تو پرانا ہی لباس دے رہی تھی لیکن قرآن کی آیت یاد آ گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کی آیت یاد آ گئی، اپنی پسندیدہ ترین چیز. نیا لباس پہننا بھی لذت بخش ہے شادی کی شب میں، لیکن شادی کی شب میں نیا لباس اٹھا کر دے دینا یہ کہیں زیادہ لذت بخش ہے عزیز. اس میں تکلیف نہیں ہے، ہم اس کو درک نہیں کر پا رہے ہیں. فقط کوئی چیز لے کے کھا لینا یہ بھی لذت بخش ہے، اچھا پھل ہے، اچھا کھانا ہے، لیکن وہ اچھے کھانے پر قدم روک کر کسی کو دے دینا اس کی لذت کہیں زیادہ، بے انتہا زیادہ. لیلہ امیر المومنین کی بھی قدم روک گئے، دیکھا کہ مریض ہے، انار مریض کی شفا ہے، اس کو آدھا امیر المومنین پہلے آدھا دیا، چونکہ ایک مریض اور گھر میں بھی موجود ہے، وہ بھی حقدار ہے، آدھا اس مریض کو دیا کہ تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، آدھا رکھا. جب آدھا کھا چکا تو اس کے چہروں پہ رونق آ گئی، آنکھوں میں روشنی آ گئی مریض کے، انار کھانے کا اثر ہوا اس پر. کہا کہ اگر آدھا انار اور ہوتا تو بہت ہی بہتر میری حالت ہو جاتی. امیر المومنین نے وہ جو آدھا بچایا تھا وہ بھی اٹھا کر دیا، یہ لے تمہارے لیے. کراہت سے نہیں دیا، بہت توجہ کرے دی. یہ نہیں کہ اب تم مجبور ہیں، مانگ رہا ہے دے دے نہ. یہ انفاق لذت پیدا کرتا ہے انسان کی ذات میں، اور یہ عمل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو عزیز تھا، پسندیدہ تھا. لہٰذا جناب زہرا نے صرف لباس نہیں دیا، صرف پردہ اٹھا کر نہیں دیا، صرف کھانا نہیں دیا، صرف روٹیاں نہیں دی، بلکہ جناب زہرا نے اپنی ذات کو بھی دیا، اپنے بچوں کو بھی دیا، اپنی نسلوں کو بھی دیا. چونکہ اس دینے کی لذت ہم شاید محسوس نہ کر پائیں، لیکن جناب زینب اچھی طرح سے محسوس کر رہی ہیں کہ یزید کے ابن زیاد کے دربار میں کہہ رہی ہیں کہ ما رائت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے جمال پروردگار کے. سب کچھ دے کے آئیں، عاشور کے دن جتنا جو کچھ دیا گیا پوری تاریخ بشریت میں کوئی دن ڈھونڈ کر نہیں نکالا جا سکتا کہ جس دن میں ایک خاندان نے کسی نبی اتنا سب کچھ دیا ہو اللہ کی راہ، جتنا جناب زینب دے کر آئی ہیں، اپنے سات بھائیوں کو دے کر آئی ہیں، سات بھائیوں میں حسین ابن علی کو دے کر آئی ہیں، ابوالفضل عباس کو دے کر آئی ہیں، عزیزوں کو دے کر آئی ہیں، شبیہ رسول کو دے کر آئی ہیں، اور یہ سارے کربلا کو جب ایک جملے میں بیان کرنے کو بی بی نے فرمایا کہ ما رائت الا جمیلا، جمال نظر آیا ہمیں، جمال پروردگار نظر آیا ہمیں کربلا، اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہم نے. ابن زیاد کچھ اور دکھانا چاہ رہا تھا، کئی فرائت سن اللہ بعبیک واہل بیتک، ابن زیاد کچھ اور، کئی فرائت تم نے کیا دیکھا، اللہ نے کیا کیا تمہارے بھائی کے ساتھ، تمہارے اہل بیت کے ساتھ. وہ کوئی اور منظر دکھانا چاہ رہا تھا، درد کا منظر، تکلیف کا منظر، نازے، تلواریں، زخم، خون، یہ سب دکھانا چاہ رہا تھا ابن زیاد، لیکن جناب زینب نے کیا دیکھا؟ جناب زینب نے ان سب کے درمیان میں جو چیز جناب زینب کو ابھی محفوظ ہے، جو بیان کرنا چاہ رہی ہیں، وہ اللہ کا جمال، اللہ کی راہ میں دینے والی قربانیاں، اللہ کی راہ میں مائیں اپنے بیٹوں کو کس طرح بھیج رہی ہیں، یہ بہت ہی حسین ہے. بیٹوں کا شہید ہونا یہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن ماؤں کا بھیجنا، شکر کرنا، سجدے کرنا، شب عاشور کے وہ سارے منظر، اصل جناب زینب نے کیا کیا دیکھا خیموں کی اندر، یہ تاریخ نہیں بتا سکتی. تاریخ کو دو چار واقعات مل جاتے ہیں، تاریخ کی نگاہ وہاں تک نہیں جا پائی، جا ہی نہیں سکتی، لیکن ان دو چار واقعات سے بہت چیزیں سمجھی جا سکتی. ضرورت نہیں کہ پھر اپنی طرف سے ہم اس میں ایڈ کرنا شروع کریں، چونکہ جو چیز ہم اپنی ایڈ کرتے ہیں وہ اور خراب کر دیتی ہے بات کو آ کر. لیکن وہی چند واقعات سے ہم پورے شب، پوری شب عاشور کو سمجھ سکتے ہیں، پورے دن کو سمجھ سکتے ہیں، پورے روزہ عاشور کو سمجھ سکتے ہیں، تاریخ کی نگاہیں خیموں میں جا کر نہیں دیکھ پا رہی ہیں، لیکن جناب زینب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، لہذا وہ سارا جمال جناب زینب کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے محبوب، یہ ہے حسن، اور جناب زہرا یہ دیکھ رہی ہیں. عزیزو، پروردگار ہمارے لیے بھی یہ جمال، یہ جمال کا احساس کبھی کبھی ہمارے اندر میں پیدا ہونا شروع ہوا کہ یعنی انسان ابھی ایسے شعور کی منزل پر آ گئے کہ اس کو در کر سکے. ایک زمانہ تھا کہ جب آ کے مولوی صرف ثواب کے سوا اور کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے تھے، کسی طرح لانا ہے مسجدوں تک پکڑ کے لانا ہے. اللہ اس وقت بھی اگر کچھ آگے بڑھ کے بیان کرتے تو کوئی مشکل نہیں تھی، ثواب سے انکار بھی نہیں ہے، بھی ثواب ابھی فرصت نہیں اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کریں، ہے روایتیں ہیں، لیکن وہ پرائمری بچوں کی مسئلہ ہے، بچوں کی بات ہے. ابھی انسان شعور کی ایسی منزل پہ آیا جہاں پر اس کو کچھ اور جلوے دکھائے جائیں، کچھ اور عظمتوں سے آشنا کیا جائے. پوری طرح سے زندگی بھر اگر نہیں دیکھ پائے تو کبھی کبھی تو انسان اس منظر کو دیکھے جو جناب زہرا دیکھ رہی ہیں، جو امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، جو جناب زینب دیکھ رہی ہیں. کبھی کبھی دیکھ کر پھر یہ اور بڑھائے. یہ چیز ہے جو انسان کو معرفت عطا کرتی ہے، انسان کے عظمت، انسان کے اندر عظمت پیدا کرتی ہے، انسان کی معرفت کو بلند کرتی ہے. جب انسان، یہ نہیں ہے کہ 1400 سال گزرتے چلے جائے لیکن انسان مسلمان مومنین اسی پرائمری درجے میں پڑے رہے، اس سے آگے آنے کی کوشش نہیں کرے. الحمدللہ ابھی انقلاب اسلامی کے بعد بہت ساری عظمتیں، بہت ساری معرفتیں، کلام اہل بیت کی بہت ساری نورانیت ابھی آ رہی ہے کھل کر، بہت بڑا کام ہو رہا ہے، ورنہ یہ سب سارے خزانے دفن پڑے ہوئے تھے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دیا، سب کچھ دیا. مقصد جو سامنے تھا وہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا. آج یہ سلسلے کی آخری گفتگو، اگر کوئی بات رہی تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کریں گے، ورنہ کوئی اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں. پوری طرح سے تسلیم ہوتے ہوئے ولایت کا حق ادا کرتے ہوئے، ولی رسول اللہ کے بعد، اگر ولی اللہ کے ولی کو پوری طرح سے کسی نے پہچانا اور اس کا حق ادا کیا تو وہ جناب زہرا سلام اللہ. دو تین چار لوگ کے نام اور بتائے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کسی حد تک اپنی اپنی ذات کی حد تک حق ادا کیا، لیکن کامل طور پر اگر کسی نے حق ادا کیا ولایت کا تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ. تسلیم، بقا، حفاظت، کوشش اس کے لیے، ولایت کے لیے کوشش. ولایت کے لیے تحریک کا شروع کرنا، گھر سے باہر نکلنا، یہ سارے امور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ادا کیے. اور یہ ادا جو کیے وہ اس لیے تاکہ یہ ایک نمونہ باقی رہ جائے. جو نمونہ باقی ہے الحمدللہ ہمارے دور میں باقی ہے، کوشش کر رہے ہیں ہم کہ اس نمونے کو در کر پائیں. ایک مطلب یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ. تسلیم، چونکہ جو یہ کلمہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہ طاعتنا، ہماری اطاعت کو، اطاعت یعنی تسلیم ہونا، اپنے آپ کو تسلیم کرنا. تسلیم کے لفظ واقف ہیں آپ تمام حضرات انشاءاللہ، سبمیشن جو مقام ہے انسانی مقامات میں سے بلند ترین مقام تسلیم ہونا ہے. جو جس قدر تسلیم ہے اتنی قدر اس کے اندر بندگی ہے اسی قدر، اور جس کے اندر جتنی زیادہ بندگی اتنی زیادہ اس کا مقام بلند ہے. اصل انسانی مقام کی بلندی کی پہچان اس کی بندگی ہے، اور بندگی تسلیم. قرآن کہتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کوئی بھی چیز فائدہ نہ پہنچائے گی، نہ مال، نہ اولاد، یا جو بھی اور کوئی بھی انسان تصور کر سکتا ہے. فقط ایک چیز ہے جو انسان کو محفوظ رکھنے والی، وہ یہ کہ انسان قلب سلیم کے ساتھ آئے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو سالم قلب کے ساتھ، سلامت قلب. سلامت قلب حاصل کرنے کا سب سے جو اہم ترین مرحلہ ہے وہ ہے تسلیم ہونا. جتنا زیادہ انسان تسلیم ہے اتنا اس کا قلب سالم ہے، محفوظ ہے. قلب سالم ہونا یعنی یہ نہیں کہ چربی سے سالم ہے اور یہ نہیں، یہ ہارٹ کی بات یہ آپ سن چکے ہوں گے. یہاں پہ عبد اللہ جوادی عملی بار بار اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، میں نے بھی کئی بار عرض کیا، استاد نے بھی عرض کیا، قلب سے مراد پمپ نہیں ہے. قلب سے مراد یہ سینے میں جو دھڑک رہا ہے اور ایک بڑی مقدار میں خون کو پمپ کرتا ہے روزانہ، اور ایک بڑی ذمہ داری انجام دیتا ہے انسان کی زندگی کی. جب روایات میں اور آیات میں قلب کی بات آئے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، چونکہ یہ قلب جو ہے یہ سنوبری شکل کا، مرنے کے بعد یہ بھی جا کر خاک میں مل جائے گا، لیکن انسان باقی رہے گا. اور جس چیز کو روایات اور آیات میں کہا جا رہا ہے وہ حقیقت انسان ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، قلب کہا جا رہا ہے. کبھی بھی روایات اور آیات میں قلب کی بات آئے تو آپ کی توجہ اگر دھوکے سے اشارہ کر بھی دے ذاکر اور عالم کو اشارہ کر بھی دے دل کی طرف، تو ادھر دل کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے، یہ پمپ ہے صرف جو دھڑک رہا ہے، پمپ کر رہا ہے. قلب یعنی حقیقت انسان اور روح ہے انسان، یہ سالم ہونا چاہیے. جسم ناقص بھی ہو جائے تو کوئی سالم جسم ایک نعمت ہے پروردگار کی، لیکن جسم میں اگر نقائص پیدا ہو بھی جائیں تو وہ کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، بعض نقائص پیدا ہوتے ہیں دوسری چیزیں اللہ عطا کر دیتا ہے، وہ کوئی اتنی بڑی مشکل انسان کی زندگی میں ایجاد نہیں کرتے. لیکن اگر انسان کی روح سالم نہ رہ جائے، قلب سالم نہ رہ جائے، یہ انسان تباہ ہو گیا، تباہ کر لیا، پھر کوئی بھی چیز لے کے جائے کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں. قلب سلیم سلیم کیسے رہتا ہے؟ بس یہ نقطے کو آپ توجہ سنیں، آج کا یہ ولادت کے دن کا ہدیہ اس کو سمجھیں، ہماری طرف سے تبرک، ہماری نہیں، ہمارے اساتید بزرگوں کی طرف سے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارے انداز سے اپنی کتاب عدل الہی میں، ڈیوائن جسٹس میں اس کی بحث کی ہے، میں خالی ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. البتہ انہوں نے بہت تفصیل تو نہیں کیا ہے، کبھی فرصت ہو تو اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی صرف ایک اشارے کے طور پر کہ کوئی بھی چیز انسان جو کچھ بھی جس حالت میں جو اقتدار اور قدرت اور طاقت اور اولاد اور خاندان، وہ ساری چیزیں جس پہ عام طور سے انسان فخر کر رہا ہوتا ہے، جوانی طاقت، یہ سب کے سب کوئی بھی کام آنے والی نہیں ہے. لا ینفعو، قرآن کہتا ہے لا ینفعو. نمونے کے طور پہ دو چار چیزیں قرآن نے الگ الگ جگہوں میں بیان کی، لیکن اصل میں یہ کوئی بھی چیز جو ہے انسان کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. جو چیز فائدہ پہنچانے والی ہو کیا؟ الا منت اللہ بقلب سلیم، سلیم اور سلامتی کے ساتھ آنا انسان کا، روح انسان کا. سلامتی کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ تسلیم کے ذریعے سے. تسلیم یہ نہیں کہ ہم ولایت کو مانتے تو ہیں، لیکن ہمارے بھی کچھ اپنے نظریات ہیں، اسے تسلیم نہیں کہتے. ولایت اب آپ کے ذہنوں میں ہے، ولایت یعنی اللہ سے لے کر کے اصل ولایت اللہ کی، رسول اللہ کی، ائمہ کی، فقہا کی، یہ سب ایک ولایت ہے. درجات میں بہت فرق ہے، لیکن ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ عرض کر چکے آپ کی خدمت میں، درجات بہت زیادہ، اصل درجات اتنا زیادہ فرق ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں درجے کا کتنا فرق ہے. کوئی بھی چیز اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتی، کوئی حساب نہیں لگا سکتا، حساب کے لائق نہیں ہے کوئی آگے حساب لگا کہ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں فرق کتنا ہے درجات کا. جو کہ نہ ہم رسول اللہ کے مقام کو سمجھتے ہیں، نہ الوہیت ذات پروردگار کو، فقط اتنا بتایا کہ سب کے سب پروردگار کے ذات کے سامنے فقیر. امام اور ایک فقیر کے درمیان میں درجے کے کتنا فرق ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ فقہا خود سمجھتے ہیں کہ کتنا فرق ہے، جو خود کو آئمہ کی خاک پا سمجھتے ہیں. ایک واقعہ ہے، لیکن ابھی فرصت نہیں رہے گی، امام خمینی رحمۃ اللہ نے بعض جگہوں نے بیان کیا ہے کہ جب بھی امام زمان کا ذکر کرتے تھے خالی اشارہ کر کے جلدی سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام خمینی کبھی کبھی جب امام زمان کا ذکر کرتے تھے تو اس صفت کے ساتھ کی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. یہ بات ہم نے ڈائریکٹ آیت اللہ مصباح یزدی سنیا، کوئی بیچ میں واسطہ بھی نہیں ہے. یہ جملہ اس کا مطلب آپ سب سمجھ گئے یہاں پر، یعنی ہماری جان اور پورے عالمین کی جان امام کے قدموں کی، قدموں پر بھی نہیں بلکہ قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے. یہ درجہ بتانے کے لیے کہ ایک امام میں اور فقیہ کے درمیان میں درجہ کے فرق یہ ہوتا ہے، یہ جملہ کہتے تھے. اب اس کے پیچھے ایک اور داستان ہے، وہ ابھی نہیں سنائیں گے، انشاءاللہ دیر ہو جائے گی. یہ کہتے تھے یہ تاکہ یہ دونوں کے درجہ معلوم ہو. درجے کا فرق یہ ہے، یہ امام خود بنوا رہا ہے، درجے کا فرق یہ ہے. لیکن جب ولایت کی بات کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ولایت فقیہ ہمن ولایت رسول اللہ، فقیہ کی ولایت وہی رسول اللہ کی ولایت ہے، کوئی فرق نہیں ہے. درجے میں اتنا فرق ہے لیکن ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی تو ہم کمپلیٹ فل اطاعت کریں گے لیکن رسول اللہ تو بندے ہیں، تھوڑا سا کم بھی چل جائے گا. نا درجے میں بہت فرق ہے لیکن اطاعت میں فرق نہیں، کیونکہ اگر رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی گئی تو یہ رسول اللہ کی اطاعت سے انکار نہیں، در حقیقت اللہ کی اطاعت سے انکار ہے. اس لیے اطاعت میں ذرہ برابر فرق نہیں کر سکتے، چونکہ رسول اللہ اپنی اطاعت کرانے کے لیے آئے ہی نہیں ہے. رسول اللہ کو اصل میں اللہ کی اطاعت کرانی، لہذا یہاں کوئی فرق نہیں کر سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین کی تو ہم پوری اطاعت کریں گے لیکن امیر المومنین کے گورنر یہ تو معصوم نہیں، ان کی تھوڑا کم بھی کریں گے، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. یہ تو معصوم نہیں، یہ تو گورنر ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی امیر المومنین کے گورنر کی اطاعت نہیں کرتا تو اصل میں امیر المومنین کی اطاعت نہیں کر رہا، چونکہ امیر المومنین کے گورنر بن کے آیا. لہٰذا یہ درجے کا مسئلہ حل کرے، چونکہ بہت سارے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ آ کر، بعض لوگ آ کر پھونک بھی مار رہے ہوتے ہیں، ذہنوں کو خراب بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں امام اور کہاں فقیہ. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم بھی، یہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ سب سے زیادہ امام خمینی سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو امام کے قدموں کی خاک پر قربان کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو نہیں پوری کائنات کو قربان کر رہے ہیں، درجے کے لحاظ سے یہ کر رہے ہیں. لیکن ولایت میں ذرہ برابر بھی شوخی نہیں، مذاق نہیں، ہلکا پن نہیں، کیونکہ آ کر ولی فقیہ کو اپنی اطاعت نہیں کرانی، حق نہیں اسے آ کر اپنی اطاعت کرائے، کیونکہ اس کو اللہ کی اطاعت کرانی، اسے رسول اللہ کی اطاعت کرانی، اسے امام کی اطاعت کرانا. یہ حل کر رہی ہے مسائل، یہ چیزیں بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھیں، لیکن ابھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ابتدائی چیزیں لوگوں کے لیے حل نہیں. کیوں حل نہیں ہے؟ اس کی وجہ آپ کو سامنے عرض کی، کل یا پرسوں عرض کیا، کہ چونکہ اللہ کی طرف سے آئے نہیں ہے، ولایت کو اللہ کی طرف سے لے کر پہنچے ہی نہیں، شروع سے نہیں آیا ہے کہ آخر تک صحیح طرح پہنچے، بیچ سے شروع کیا، نہ اوپر جا پائے نہ نیچے آ پائے. کچھ لوگوں نے آ کر رسول اللہ سے شروع کیا، نہ انہوں نے رسول اللہ کی ولایت کو سمجھا نہ اللہ کی غدیر خم میں، کچھ لوگ رسول اللہ کو ولی مان رہے تھے لیکن چونکہ رسول اللہ سے شروع کیا تھا لہذا نہ اللہ کی ولایت کو سمجھے نہ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی ولایت تک آ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو صرف سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ رسول ہے، رسول ولی ہے، رسول حاکم ہے، رسول مولا ہے، رسول اللہ ہے، لہذا نہ اوپر اللہ تک گئے نہ نیچے امیر المومنین تک آ پائے. اسی طرح ہم میں سے جب ہم اسے آ کر جب ولایت کا لفظ امیر المومنین سے شروع کریں تو نہ وہ رسول اللہ تک جا پاتے ہیں، نہ اللہ تک جا پاتے ہیں، نہ ولی فقیہ تک آ پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح جگہ سے نہیں شروع کیا ہے. صحیح جگہ کیا ہے؟ اصل ولایت اللہ کی، وہاں سے شروع کریں تو درجہ الگ طے ہوتا چلا جائے گا، ولایت ایک نظر آتی ہے، درجات کا فرق بھی سمجھ میں آتا چلا جائے گا اور ولایت کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی. یعنی ولایت یعنی تسلیم ہونا. کس کے سامنے تسلیم ہونا؟ کس کے سامنے تسلیم ہونا؟ فقیہ کے سامنے نہیں تسلیم ہونا، فقیہ کے فتوے کے سامنے نہیں تسلیم ہونا، امام کے سامنے بھی تسلیم نہیں ہے، رسول اللہ کے سامنے تسلیم نہیں ہے، بلکہ اصل میں اللہ کے سامنے تسلیم ہے. امام کے سامنے اس لیے تسلیم ہونا لازم ہے کیونکہ امام کے سامنے تسلیم ہونا در حقیقت اللہ کے سامنے تسلیم ہونا. یہ راز نہیں سمجھ پائے تھے بہت سارے لوگ، قدیر میں بھی نہیں سمجھ پائے تھے، آج تک بھی یہ نہیں سمجھے، آج تک بھی یہ نہیں سمجھے. جناب زہرا کو اتنی مشکل پیش آئی کیونکہ اس راز کو نہیں سمجھ پائے تھے، وہ سمجھے تھے رسول اللہ تھے, اب کوئی رسول اللہ کے بعد کوئی اور ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے, داماد نہیں ہوا تو سسر ہو جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں بابا, یہ داماد اور سسر کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے قانون اور اللہ کی حکومت کی بات ہے. لہذا صرف وہ ہوگا جو اللہ جس کو چاہتا ہے, جو انحراف نہ پیدا کرے, جو خالص طور پر آ کر پیش کرے ولایت کو حقیقت کے ساتھ, جو آ کر پیش کرے, اور پیش کرنے کے بعد امت کا کیا کام ہے اس کے سامنے ہے, اس کا کام ہے تسلیم ہونا. تسلیم, بس اسی نقطے کو آپ تھوڑا سا اگر ہے فرصت ابھی ہے میرے خیال سے اہم مطلب ہے, تھوڑا غور کرنا پڑے گا. یہ ہمارے لیے بات ہے, یہ ہم سب کے لیے. تسلیم کے تین درجات ہیں, تین مرحلے ہیں تسلیم کے. آمادہ ہے نا اچھی طرح سے؟ ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا. مجھے تو یہاں کے اتنا ماحول نہیں ملک, اتنی دیر تک آپ مجلس سنتے ہو کیا کرتے ہیں, ایسا نہ ہماری بات جو یہ قیمتی بات اس اساتید کی ضائع ہو جائے. زیادہ پوری آمادگی. تسلیم کے تین مرحلے ہیں, تین درجے ہیں. ایک ہے جسمانی طور پر تسلیم ہونا, روایات بھی اس کے پیچھے ہیں, اعضاء و جوارح سے تسلیم ہونا. یہ تسلیم ہونا یہ بھی اہم ہے, لیکن یہ تسلیم ہونا کافی نہیں ہے. کتنا زیادہ انسان اگر نعرے لگا رہا ہو, شور کر رہا ہو, توحید کی باتیں کر رہا ہو, جیسے ابھی سعودی عرب سے توحید کی کتنی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن فقط یہ زبانی ساری باتیں, زبانی توحید کوئی بھی اثر نہیں دکھا پائے گی. زبانی توحید کے نعرے لگا کر اہل توحید کو قتل کیا جا رہا ہو, زبانی توحید کے نعرے لگا کر طاغوت کے سامنے پوری طرح سے تسلیم, زبانی توحید ایسی ہوتی, ایسی توحید کی جس کی بنیاد پر سب کو کافر قرار دے, پوری امت مسلمہ کو, شیعہ کو, سنی کو, سب کو کافر کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل توحید ہیں. یہ نعرے ولایت کے نعرے, زبان کی حد تک ولایت کے نعرے, ولایت ولایت ولایت, مولائی مولائی مولائی, اہل ولایت ہونا اگر زبان ہے تو زبان تک آنا اچھا ہے, آئے انسان. یہ نہیں کہے کہ اب زبان کے نعرے تو فائدہ نہیں رکھتے, پھر زبان سے ہمیں نعرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں, زبان سے بھی توحید کے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں. نہ, یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ طے کرے, لیکن اس مرحلے سے بہت جلدی آگے بڑھ جانا ہے, رکنا نہیں ہے, چونکہ جتنی دیر تک رکے گا نفاق کی بیماری سرایت کرتی چلی جائے گی. کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں, جتنی دیر تک انسان زبان کے نعروں پر ٹھہرا رہے گا اتنی زیادہ دوسری طرف سے نفاق کی بیماری سرایت کرتی چلی جائے گی, انسان کی حالت کو کفر کی حالت سے بھی بدتر کر دے گی. روح ہے انسان کو, قلب انسان کو, جو قلب سلیم چاہیے ہے, فاسد ہو کے رہ جائے گا, تباہ ہو کے رہ جائے گا اگر زبانی تسلیم پر انسان ٹکا ہوا ہے. لہذا تسلیم کا دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے, جو فوراً شروع ہو جانا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے, وہ ہے فکر و عقل کے ذریعے سے تسلیم, عاقلانہ تسلیم. یعنی سمجھنا ہے ایک بات کو, فکر کرنا, توحید کو سمجھنا. خدا کی قسم واقعاً یہ دردناک ہے کہ حتیٰ مومنین کے درمیان میں خالص توحید بہت کم بیان ہوتی ہے, بہت دردناک ہے. جن کو واقعی طور پر حقیقی اہل توحید ہونا چاہیے تھا, دوسرے لوگ آ کر توحید کے تانے دے رہے ہیں انہیں, البتہ انہیں بھی تانے دینے کا حق نہیں. امیر المومنین سے توحید کا درس لینے والے امیر المومنین کی توحید کا ذائقہ چکھی نہیں پائے. توحید کا ذائقہ بہت ہی عظیم الشان, توحید کا ذائقہ یہ ہے کہ پوری کربلا حسین نظر آ رہی جناب زینب کو, یہ توحید کا ذائقہ ہے. توحید کی لذت وہ ہے, اور ذائقہ توحید یہ ہے کہ شب عاشور میں حسین کے اصحاب مذاق کر رہے ہیں, لذت محسوس ہو رہی ہے, جان دینے میں لذت محسوس ہو رہی ہے, خون دینے میں لذت محسوس ہو رہی ہے, قربانیاں دینے میں لذت محسوس ہو رہی ہے, بیٹوں کو مقتل میں بھیجنے میں لذت محسوس ہو رہی ہے. یہ ذائقہ توحید ہے. میں ابھی اسے کھول نہیں رہا ہوں عزیز, وقت نہیں. ذائقہ توحید ہم نے چکھا ہی نہیں, چکھایا ہی نہیں ہے. ذائقہ ولایت بھی ایسی, اب فرصت نہیں ہے, کچھ روایتیں ہیں جو ولایت اور توحید کو کس طرح جوڑتی ہیں, آ کر اگر فرصت رہی کل آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ کس طرح ان دونوں کے درمیان میں کتنا گہرا رابطہ ہے. فوراً زبان کے مرحلے سے عاقلانہ تسلیم, سمجھ کر تسلیم, ڈر کر کے, اسی لیے اتنی تاکید کی جاتی ہے کہ انسان سمجھے, دین کو سمجھے, دین کی حقیقتوں کو سمجھے, دین کے راز کو سمجھے, دین کے فلسفے کو سمجھے. آٹھ آٹھ گھنٹہ انسان اپنے پیٹ بھرنے میں لگا دیتا ہے, ایک گھنٹہ بھی دین کو سمجھنے کے لیے دے تو بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. برادران یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ اتنا پروگرام ہوتا ہے, درس ہوتا ہے, بغیر سمجھا ہوا دین عزیزو بے دینی سے زیادہ پوری تاریخ میں نقصان دہ رہا ہے. آج اس کا سب سے بڑا نمونہ یہی دیکھ رہے ہیں, داعش اور یہ تکفیری گروہ. یہ لوگ بے دین نہیں ہیں, یہ لوگ اللہ کے نام پر اپنی جانیں دے رہے ہیں. ابھی بلاسٹ ہوا آپ کے لاہور میں, دیکھا اللہ کا نام لے کر آتے ہیں, کیونکہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی بھی اور چیز کے لیے, دنیا کی کسی چیز کے لیے اگر قربانی نہیں, کم سے کم اپنی جان بچائیں گے, ہے نا, جان تو کم سے کم اپنی بچائے گا انسان, پیسے کے لیے, دولت کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے تو جان تو بچائے گا, لیکن جو اگر اپنی جان دے دے رہا ہے واقعا وہ اللہ کے لیے, دین کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن کون سا دین؟ وہ دین جو سمجھنے کے بغیر, وہ دین جو خوارج کا دین تھا, وہ دین جس نے لوگوں کو, مومنین کو جو کچھ دن پہلے امیر المومنین کے ساتھ تھے, ان کو لا کر امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دین نہیں سمجھے تھے, سمجھے بغیر. یہ خطرات ہر جگہ ہیں, دین کو سمجھے بغیر جب دیداری کی جائے تو ممکن ہے ہم دین کو کافروں سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوں, انہی اذاخانوں کے ذریعے سے, انہی ممبروں کے ذریعے سے, انہی مسجدوں کے ذریعے سے, اسی گفتگو کے ذریعے سے, اگر دین سمجھے بغیر پہنچایا جا رہا ہو, اور پہنچا رہا, آپ دیکھ رہے ہیں حالات. لہذا دوسرا فوراً مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ تسلیم ہو گئے, ماں باپ کے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, بچپن میں یاد کرایا گیا, کلمہ سکھایا گیا, تسلیم کرایا گیا زبان سے, یہ تو زبان کا تسلیم تھا. عقلی مرحلے میں تسلیم کب ہوگا انسان؟ اصل بلوغ یعنی عقل کے مرحلے میں آ کر تسلیم ہونا. ہم سمجھتے 15 سال ہو گئے بس بالغ ہو گئے, 15 سال کو بالغ ہونا نہیں کہتے. 15 سال جو بتایا گیا اس لیے کہ انسان کو لازم ہے کہ 15 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے عقلانہ طور پر تسلیم ہونا سیکھ لے. ابھی تک تو خالی زبانی تسلیم تھا, سکھایا گیا تھا, عقل اس کی تسلیم ہونے لگے. فرق کیا دونوں میں؟ وہ جو جسمانی تسلیم کرایا جاتا ہے اس میں ڈنڈے کے زور پر تسلیم کرا سکتے ہیں, طاقت کے زور پر انسان کو تسلیم کرایا جا سکتا ہے, لیکن جس کو جسمانی طور پر تسلیم کرایا گیا لازم نہیں کہ وہ عقل سے بھی تسلیم ہو رہا ہو. ممکن ہے کہ اسلحے کے زور پر انسان اپنے آپ کو سرنڈر بھی کر دے لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت کی آواز, نفرت کے شعلے وہ دکھ رہے ہیں, جو ہوتا ہے عام طور سے. طاقت کے زور پر, اسلحے کے زور پر, دولت کے زور پر کسی کو خاموش کر دینا لیکن دل میں جو ہے وہ بھڑک رہے ہوں, جذبات بھڑک رہے ہوں, مخالف جذبات بھڑک رہے ہوں. یہ ہے عقلانہ تسلیم. یعنی کیا؟ یعنی دلیل کے سامنے آ کر انسان کو تسلیم ہو جانا, عقل کے سامنے تسلیم. عقل کا کام کیا ہے؟ معتبر دلیلیں پیش کرنا. اب یہ بہت ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے لیکن اب وقت نہیں ہے ٹھہرنے کا, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, انشاءاللہ رکھیں بات کے لیے کہ یہ مسلمان معاشروں میں, کم سے کم مومنین کے معاشروں میں یہ مشکل حل ہونا چاہیے کہ جہاں بھی عقل اور منطق اور دلیل اور لاجک پیش کی جا رہی ہو وہاں ہر چیز کو چھوڑ کر انسان تسلیم ہو جائے. پھر نہ تعصب دکھائے, نہ اپنا, نہ غیر, نہ یہ نہ وہ, عقل کے سامنے تسلیم, ورنہ نفاق کی پہلی منزل بڑھتی چلی جائے گی. ولایت کی بات ہو اور ولایت کا اصلی چہرہ پیش کیا جائے, لاجیکل, منطقی, عاقلانہ اور تسلیم نہ ہو, یہ نفاق کے خطرات کو بڑھاتا چلا جائے. اس سے بچائیں اپنے کو, خود کو, مومنین کو, دوستوں کو, ساتھیوں کو بچائیں, کیونکہ یہ نفاق کی مشکل بڑی مشکل ہے, واقعی بڑی مشکل. اگر وہ زبانی تسلیم اور نعروں کی حد تک تسلیم کے نتیجے میں انسان شعور اور عقل کے تسلیم تک نہیں پہنچا, اس کے لیے دلیل چاہیے. ڈھونڈیں, سمجھیں, آ کر ولایت کو سمجھیں انسان, اللہ کی ولایت کو, تاکہ واقعی طور پر تسلیم ہو. بہت ساری نمازیں ہوتی ہیں, حتیٰ عاقلانہ تسلیم بھی اس میں نہیں ہوتی ہے, فقط جسمانی تسلیم ہوتی ہے. اگر عقل سے تسلیم ہوتا تو نمازوں کا انداز بدل جاتا, نمازوں کا مزہ بدل جاتا, نمازوں کی لذتیں بدل جاتی اگر سمجھ کر تسلیم ہوا ہوتا. لیکن یہ عاقلانہ تسلیم بھی کافی نہیں ہے, عقل سے تسلیم ہونا اتنا بھی کافی نہیں ہے, چونکہ تیسرا مرحلہ ہے قلب سے تسلیم ہو جانا. بعض وقت انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے, سمجھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا چاہیے, سمجھ رہا ہے اتنی ساری برکات کو دیکھ رہا ہے ولایت کی, سمجھ رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے, لیکن اس کا دل نہیں مانتا, دل کو نہیں منا پاتا یہ کام کرنے کے لیے. یہ بھی نفاق کی بیماری کے سبب بنتی. یعنی عقل سمجھ رہی ہے, در کر رہا ہے, اگر اس سے کہا جائے تقریر کرو تو بہترین تقریر آگے کر دے گا, 10 دلیلیں پیش کر دے گا, لیکن حاضر نہیں ہے, اپنے وجود کے ساتھ تسلیم ہونے پر حاضر نہیں ہے. اس کا خطرہ کیا ہے؟ وہی یہاں سارے خطرے نفاق کے خطرے ہیں سارے. عقل کے لیے قرآن کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کچھ نہیں ہونا چاہیے, دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. سچے ہو تو دلیل لاؤ, دلیل آ جائے تو تسلیم ہو جائے. عقلی طور پر تسلیم ہو گیا انسان, سمجھتا ہے, دین کو سمجھتا ہے, دینی احکام کو سمجھتا ہے, دین کے فلسفوں کو سمجھتا ہے, دلیل دے سکتا ہے, ولایت کو سمجھتا ہے, نبوت کو سمجھتا ہے, امامت کو سمجھتا ہے, لیکن یہ عقل کے مرحلے تک تو تسلیم ہو گیا ہے, لیکن ابھی قلب اس کا تسلیم نہیں ہوا ہے. لہذا طغیان کرتا ہے, قلب طغیان کرتا ہے. عقل کہتی ہے کہ چلو آگے بڑھو, اس راہ میں قدم اٹھاؤ, لیکن قلب طغیان کرتا ہے. قلب کے طغیان کون سی چیزیں کراتی ہیں؟ وہ ایک دوسری بحث ہے, ہوا و حوث, دوسری ساری چیزیں. لہذا جب یہ تسلیم کے مراحل انسان طے کر لے, پہلے یہ کہ خود اپنے آپ کو حقیقت دیکھے, زبان سے تسلیم ہو جائے, اپنے اعضاء و جوارح سے تسلیم ہو جائے, پھر عقل کی دلیلیں فراہم کرے کہ کیوں ہم تسلیم ہوئے ہیں, پھر عقل و تسلیم ہونے کے بعد قلب بھی تسلیم ہو جائے. جناب ابراہیم نے نہیں کہ ہاں پروردگارہ سمجھ میں تو آ رہا ہے, تو کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو قربان کر دینا چاہیے, تو کہہ رہا ہے تو معبود ہے, میں عبد ہوں, عبد کو تو چاہیے ہے کہ بیٹے کو قربان کر دے. صرف عقل نہیں جناب ابراہیم کی کہہ رہی ہے, اگر صرف عقل کہتی تو ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے, اندر سے کہتے بیٹا ہے, بیٹا ہے, بیٹا کیسے قربان کیا. نہیں جناب ابراہیم صرف عقل کے طور پر تسلیم نہیں ہے, پورے وجود سے تسلیم ہے. کربلا والے صرف عقلانہ طور پر نہیں تسلیم ہے, صرف عقلی دلیلوں سے نہیں تسلیم ہے کہ امام ہے تو امام کی اطاعت کرنا ہی چاہیے. نہ بہت سارے لوگ یہ جانتے تھے کہ امام کی اطاعت کرنا چاہیے, مدینے میں بہت سارے لوگ جانتے تھے امام کی اطاعت کرنا چاہیے, مکے میں بہت سارے لوگ جانتے تھے امام کی اطاعت کرنا چاہیے. وہ عقلانہ حد تک تسلیم بھی تھے, عقل ان کی تسلیم تھی امامت کے سامنے, لیکن ان کا وجود اور ان کی روح اور ان کا قلب تسلیم نہیں تھا, لہذا وہ نہیں آگے آ پائے. بس یہ بات تھوڑا بڑی ہے, انشاءاللہ یہیں پہ رکتے ہیں, کبھی اس کو اور وضاحت سے عرض کیا جائے گا. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اہل تسلیم میں قرار دے. پروردگارہ ہمارے اندر اگر بیماریاں ہیں, اخلاقی بیماریاں, تو ان بیماریوں سے ہمیں نجات دے. پروردگارہ تو اپنی توحید اور اپنی ولایت کی لذت سے ہمیں آشنا فرما, تو اپنے دین کی لذت سے ہمیں آشنا فرما. پروردگارا راہ حضرت زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرما, کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, مجاہدین اسلام جو مختلف میدانوں میں ابھی جنگ کر رہے ہیں مخلصانہ طور پر, پروردگارہ ان کی کامیابی کے جلدی سے جلدی راستے فراہم فرما. جو لوگ اس دنیا سے ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, پروردگارہ ان کو جوار رحمت میں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا.